اور یہ اول العزم انبیاء، جو پانچ نبی جن کو بڑے پکے پختہ ارادے اور عزم والا نبی کہا گیا ہے، ان پانچ اول العزم انبیاء کی فہرست میں ان کا نام سب سے اوپر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 5000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان صرف حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے، دجلہ اور فرات، یوفرٹیز اور ٹگرس کے درمیان جو عراق کا علاقہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا. قوم کا بنیادی گناہ جو تھا وہ بت پرستی کا آغاز اور شرک کے موجب تھے. یہ وہ قوم تھی جس سے پہلے بت پرستی رائج نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بت پرستی کا آغاز کرنے والے اور شرک کا ایجاد کرنے والے لوگ تھے. یہ لوگ پوچھتے تھے پانچ بتوں کو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو آباؤ اجداد تھے ان میں پانچ بہت بڑے دیندار، ان کے عالم اور ان کے دینی پیشوا تھے. یہ انتہائی نیک و کار لوگ تھے اور بہت صالحین تھے، اور یہ اپنی قوم کی بہت رہنمائی بھی کرتے تھے. قوم کے لوگوں کو اپنے ان علماء دین سے بہت محبت، عقیدت، احترام بھی تھی. اب جب یہ چار پانچوں کے پانچوں فوت ہو گئے، یہ جو اللہ والے لوگ، ولی اللہ جو اس قوم کے تھے، جب یہ پانچوں کے پانچوں ایک کے بعد دوسرا فوت ہو گیا تو یہ لوگ ان کی محبت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نا امید اور مایوس ہو گئے. آپ کو پتا نا امیدی، کفر، مایوسی، گناہ، اور جب غم کے بادل دل پر چھا جاتے ہیں تو پھر وہ شخص کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے. اب یہ اپنے ان سارے جو بڑے بڑے عالم تھے، ان کی وفات، صالحین کی وفات کے بعد یہ کیا کرتے تھے کہ یہ نا ان کی قبروں میں بیٹھے آنسو بہاتے رہتے تھے. قبروں کے اوپر بیٹھ کے نا ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہتے تھے. اب جب ان کو اتنی مایوسی اور غم کی حالت میں شیطان نے دیکھا تو شیطان نے ان کو اچک لیا، اور شیطان نے ان کے دلوں میں پہلا وسوسہ یہ ڈالا. وہ ہمیشہ کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی ڈھب پہ لاتا ہے، ایک دم سے کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا، دھیرے دھیرے سلو پوائزنگ کر کے لوگوں کو اپنی ڈھب پہ لاتا ہے. اب اس نے سب سے پہلے قبروں پر بیٹھ کے رونے والوں کو یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارے اتنے بڑے اولیاء اللہ، یہ تمہارے اتنے بڑے دینی رہنما اور رہبر، یہ فوت ہو گئے ہیں اور اب یہ تم سے جدا ہو گئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد نا تمہیں ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گی، ان کی جسامت، ان کی حیات بھی بھول جائے گی، تمہیں کچھ نہیں یاد رہے گا ان کی شکلوں کے بارے میں. تو لہٰذا ایسے کرو، ان کے نا چھوٹے چھوٹے بت، ابھی تو تمہیں ان کی شکلیں، جسامتیں، حیاتیں سب یاد ہے نا، ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے ان کی قبروں کے اوپر لگا لو تاکہ جب تم آؤ تو تم ان کے بتوں کو دیکھو، ان کی شکلیں اور کلیے تمہیں یاد ہے. کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتا شیطان. ان کی مجھے بتائیں، ان کی شکلیں یاد رکھنی ضروری تھی یا ان کی تعلیمات یاد رکھنی ضروری تھی؟ جو وہ باتیں ان کو سکھاتے، جو خیر اور نیکی کے کام ان کو بتاتے تھے، وہ تعلیمات اور وہ باتیں یاد رکھنی ضروری تھی، لیکن وہ یاد رکھنے کی بجائے وہ شکلوں کے پیچھے لگا کے اس نے قبروں کے اوپر بت نصب کر دیے. اب جب ہر پانچوں کے اوپر پانچ بت نصب ہو گئے تو پھر شیطان نے اپنا اگلا حملہ کیسے کیا؟ خیر خواہ بن کے حملہ کرتا ہے نا وہ. اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ تو مرد ہو نا، تم لوگ تو قبروں پہ آتے اور تم لوگ ان کے بتوں کو دیکھ لیتے اور تمہیں ذہنوں میں تازہ بھی ہو جاتی ہیں ان کی شکلیں. اب تم سوچو نا، تمہارے گھروں میں تمہارے بیوی بچے، وہ تو نہ ان بتوں کو دیکھتے ہیں اور نہ ان بتوں سے ان کا کوئی تعلق ہے، تو وہ تو ضروری بھلا بیٹھیں گے. اور ان کے ساتھ ان کا تعلق، تمہارے گھر والوں کا نا، ان افراد کے ساتھ، ان عالموں، ولی اللہوں کے ساتھ تمہارے گھر والوں کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا. ایسا کرو، یہ جو تم نے یہاں بت بنائے تھے نا، یہ تو تم نے بہت ہی اچھا سا کام کیا تھا، اب ایک اور اچھا سیانے پن کا کام کرو، ایسے بت بنا کے اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ. پوری بستی میں بت پہنچا دیے. ساری بستی کے ایک ایک گھر میں ود، سوا، یغوث، یعوق کا بت پہنچا دیا، اور پھر یہاں سے شرک اور بت پرستی کا آغاز قوم نو کے اندر ہو گیا. جب یہ قوم، عراق کے یہ لوگ، اتنے شرک اور اتنی بت پرستی میں ڈوبے تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو ان کو توحید کی دعوت، شرک کی نفی کا پیغام بتاتے تھے. لیکن قوم ڈھیٹوں کی قوم، ضدیوں کی قوم، نافرمانوں، بت مشرکوں کی قوم. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا نا کہ یہ جو بت پرستی اور شرک ہے نا، یہ آنکھوں کا پردہ اور کانوں کی ڈانٹ اور دلوں کا مہر بن جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ساڑھے چھ سو سال پہلے طوفان نوح سے پہلے اور 300 سال طوفان نوح کے بعد، لیکن یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، صرف 40 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. اور یہ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے تھے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں. اور پھر حضرت نوح نے یہاں تک کہا میں نے ان کو دن کو رات کو ہانکے پکارے بلایا، یہ اپنے منہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے منہوں پہ قات رکھ لیتے ہیں، میری بات نہیں سنتے. پھر اللہ سے مدد مانگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو گائیڈ کیا کہ وہ کشتی بنائے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ کچھ ایجادات جو انسانوں کو دی گئیں وہ نبیوں کے ذریعے دی گئیں. تو کشتی سازی کا فن جو انسانوں کو سکھایا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا گیا تھا. اللہ نے کہا کہ الواح دسر، کہ وہ جو تختوں والی اور کیلوں والی کیسے بنا، اللہ نے کہا تھا بے آیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بتا. تو وکی کی انسٹرکشن سے حضرت یو علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنائی گئی. اور وہ کشتی پتا ہے کتنی بڑی تھی؟ 300 فٹ لمبی کشتی تھی، 300 فٹ لمبی تھی، 30 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ جو ہے وہ اونچی تھی. اور اتنی بڑی سی جو کشتی ہے اس میں کھڑکیاں بھی تھیں، روشن دان بھی تھے، اور اس کی 3 منزلیں اور 3 ڈیکس تھے. اتنی بڑی کشتی اللہ کے حکم اور اللہ کی رہنمائی اور وحی کی تربیت کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام بناتے رہے. اور جب وہ کشتی بناتے تھے تو لوگ گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. پھر جب کشتی پوری ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے شرک کو دیکھ کر پھر دعا کی تھی، ربی لا تذر، کہ ربی تو زمین میں کیا کر، ان کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، ان کو جڑ سے کافروں کو کھاڑنا. تو اللہ کے حکم سے بفارت تنور، وہ تنور ابھر پڑے تھے اور منہمر آسمان سے نہروں کی طرح، نلوں کی طرح پانی برسنے لگا تھا اور زمین کا پانی اونچا اٹھنے لگا تھا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہر چیز جو جاندار زمین میں ہے اس کے 2 2 جوڑے اور جو 40 لوگ آپ کے ساتھ ایمان قبول کیے ان کو ساتھ بٹھا لیں، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا. ان کی بیوی رائلہ یا واغلہ 2 نام آتے ہیں اور قنعان ان کے بیٹے کا نام آتا ہے. ان کو کشتی میں سوار کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے. 40 لوگوں کو اور ہر جنس کی 2 2 جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا گیا. اللہ کے نام کے ساتھ یہ کشتی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 رجب کو کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی جو ہے وہ پانی پر جو چلنے لگی تھی اور 40 دن تک یہ کشتی جو ہے اس پر سوار رہتے. 10 رجب کو چلنے والی کشتی پھر اللہ کے حکم سے 10 محرم کو جودی پہاڑ کے اوپر ٹک گئی تھی. اور 40 دن کے سفر کے بعد جب پوری کی پوری روئے زمین پر سارے نافرمانوں اور بت پرستوں کا اللہ کے حکم سے خاتمہ ہو گیا تھا نبی کی دعا کی قبولیت کے بدلے میں، تو پھر اللہ نے کہا تھا اے زمین ابلئی نگلا اور آسمان تو تھم جا، پھر پانی اتر گیا تھا اور جودی پہاڑ پر یہ کشتی تھم گئی تھی. جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ کوہ ارارت، انڈیز کی جو ماؤنٹن رینج ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے اوپر یہ کشتی ٹک گئی تھی. اور آج بھی کچھ وہ انڈیز کے اوپر سے جہاز جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی سی نوحاز آرک اور ایک بڑا سا کوئی سٹرکچر جو ہے نا وہ ان پہاڑی سلسلوں کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے. بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام فتوحات کا سلسلہ عراق تک گیا تو انہوں نے یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے، کوہ ارارت کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ فٹ ہلز عراق میں ہے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کشتی کے ٹکڑے. آپ بھی آج اگر ان علاقوں میں جائیں تو جیسے ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں نا تو وہ مریم بوٹی بک رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر ہم عراق کے ان علاقوں میں جائیں تو وہ لکڑی کے ٹکڑے ابھی بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی لکڑی کے ٹکڑے ہیں اور یہ تبرک ہے. تو یہاں پہ کشتی جو ہے وہ رک گئی اور یہاں پہ پھر سوکے سمانین کے نام سے ایک بستی آباد ہوئی اور یہاں پہ پھر 80 گھرانے آباد ہوئے. اور پھر ان کو 300 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ دی. تو یہ وہ قوم تھی. اس قوم کا بیسک گناہ کیا تھا؟ اگر ہم اس کا سبق اور رسول دیکھیں کہ جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کو اور ان کی ماننے کا انکار کرتی ہے، جب کوئی قوم شرک اور بت پرستی کا معاملہ اختیار کرتی ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا انکار کرتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ قوم نوح علیہ السلام کی طرح غرقاب کر کے نیست و نابود کر دی جائے. آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بھی شرک میں ڈوبا ہے. مختلف قسم کی مشرکانہ رسومات، منتیں، مرازیں، نذریں، نیازیں، چڑھاوے، قبروں والے، تمام چیزیں مشرکانہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور پھر ہماری سرزمین کے اوپر بھی اللہ کا نہیں غیر الہی نظام نافذ ہے. اگر ہم دیکھیں تو سیلاب تو آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا سیلاب تو آ رہا ہے، اور اگر پانی میں نہیں ڈوب رہے تو بے حیائی کے سمندر ہیں، بے حیائی کے طوفان ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدکاری، زناکاری میں کیا ہم غوطہ زن نہیں ہیں؟ کیا ہم غوطہ زن نہیں ہیں؟ چوری، ڈاکے، لوٹ مار، رہزنیوں، ڈکیتیوں، رشوتوں، بےمانیوں، دھوکو، فراڈ کے اندر پورے کا پورا پاکستان ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، اور اس کی وجہ آج نافرمانیاں اور آج کے شرک ہیں. اللہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام سیکھیں، ان روش اور ان رویوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھیں، اللہ نے فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. ہر نبی کو ایک قوم، ایک علاقے اور ایک خاص دورانیے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف مکہ یا مدینہ کے لیے نہیں، پورے کے پورے گلوب کے لیے تھی. آپ کی نبوت صرف اس دور کے لیے نہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے تھی. آپ نے فرمایا تھا نا، مجھے کالے، گورے، عربی، اجمی سبھی کی طرف بھیجا گیا ہے. تو یہ تصور پچھلے نبیوں کو ایک قوم، ایک بستی، ایک علاقے اور ایک پیریڈ کے لیے بھیجا جاتا تھا. انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ہر نبی کا پیغام توحید کی دعوت تھی، ہر نبی کا پیغام اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کا پیغام تھا. مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. ہر نبی نے فکر آخرت کی طرف مائل کیا اور عقیدہ توحید کو راسخ کیا. جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور تکبر میں کیا کیا، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو مگر ایک انسان ہم جیسے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیشہ نبیوں کی دعوت کی مخالفت، ہمیشہ نبیوں کی دعوت کی مخالفت اوپر والا طبقہ، کھاتا پیتا مالدار جو طبقہ ہے نا، ہمیشہ سرداروں کے طبقے نے اور کھاتے پیتے طبقے نے، انٹیلیجنسی اور ایلیٹ جو تھی سوسائٹی کی، ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی ہے. اور ہمیشہ معاشرے کا جو نچلا، کمزور، پسا ہوا، محروم طبقہ ہے نا، انہوں نے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نچلے والا طبقہ جو ہے وہ مظلوم، محروم، مجبور طبقہ، جب وہ اسلام کو قبول کرتا ہے اور اپنے معاشرے میں نفاذ اسلام کی بات کرتا ہے اور ریڈلی اسلامائزیشن اور نفاذ اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اسلام کے آنے کی وجہ سے اس محروم اور مجبور طبقے کا تو درجہ بڑھ جاتا ہے. اس پر تو ظلم کا خاتمہ اسلام کروا دیتا ہے، اور نفاذ اسلام سے اس محروم طبقے کو اس کے مٹائے ہوئے حق مل جاتے ہیں، اس کو عدل مل جاتا ہے، اس کو انصاف مل جاتا ہے، اس کا سوشل سٹیٹس اور سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے. تو ریڈلی نیچے والا طبقہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اوپر والا طبقہ نفاذ اسلام کو ہمیشہ ریزسٹ کرتا ہے، ری ایکٹ کرتا ہے، اس کو اپوز کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے. ہر نبی کی مخالفت اوپر والے طبقے نے کی، کیونکہ ظاہر ہے جب اسلام کا اور اسلام کے احکامات نافذ ہوں گے، عدل ہوگا، مساوات ہوگی، برادری ہوگی، تو زد کس پر پڑے گی؟ اوپر والے طبقے پر، ان کے مالوں پر، ان کی حکومتوں پر، ان کے عہدوں پر، ان کی جائیدادوں پر زد پڑے گی. تو لہٰذا اوپر والے طبقے کا درجہ ذرا گھٹتا ہے، نیچے والے طبقے کا درجہ ذرا بڑھتا ہے. تو اس لیے ہر نبی کے ساتھ یہ دستور آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. کثرت سے تعداد کون سی تھی آپ کے قافلے میں؟ وہ غلاموں کی، وہ مسکینوں، محروموں، مجبوروں کی. خباب بن ارت ہیں، زید بن حارث ہیں، اور آپ دیکھیں سارے غلاموں کے نام بلال حبشی ہیں. کتنے ہیں وہ جو غلام آل یاسر ہیں؟ یہ سارے کا سارا نچلا کمزور طبقہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، نچلے طبقے نے ہر دور میں نبیوں کی دعوت پر لبیک تو کہا ہے، لیکن تبدیلی اور انقلاب لانے کے لیے اوپر والے طبقے کو بدلنا ضروری ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد نیچے والے محروم طبقے کی تو تھی، لیکن آپ کے ساتھ اوپر والا طبقہ بھی موجود تھا. آپ کے ساتھ آپ کے اس قافلے میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے زور آور لوگ موجود تھے، باروب شخصیتیں حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسی موجود تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی جیسے مالدار لوگ آپ کے قافلے میں آپ کے معاون مددگار تھے کہ نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق جیسی باروب حکیمانہ اتنی باروب شخصیتیں آپ کے اس سارے معاملے میں آپ کے ساتھ شامل تھیں نا. تو بس یہ اٹل حقیقت ہے کہ شامل تو نیچے والا طبقہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اوپر والے طبقے کو ساتھ لے کر چلے بغیر غلبہ اسلام اور انقلاب اسلام ممکن نہیں ہے. آج کے دور میں بھی ممکن نہیں. آج کے دور میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آ جائے اور اسلام نافذ آ جائے، تو اوپر والے پڑھے لکھے انٹیلیجنسیا کے طبقے کو قرآن کی تعلیمات سے متعارف کروانا ضروری ہے. اور اس طبقے کو پڑھے لکھےوں کو کون پڑھائے؟ پڑھے لکھے کو پڑھانا بڑا مشکل ہے. پڑھے لکھے کی تو دماغ کی اس کی تختی کے اوپر سب لکھتا ہے، وہ مٹانے کو کہاں تیار ہے؟ وہ کہے گا مجھے پڑھائے گی یہ چار جماعتیں پڑھی ہوئی مولوانی، یہ مجھے پڑھائے گی جو میں ڈاکٹر ہوں؟ یہ جو میں اپنے علم کا تکبر ہے نا، یہ پڑھے لکھوں کو پڑھانا انتہائی مشکل ہے. دین کا انقلاب چاہتے ہیں، اسلامائزیشن چاہتے ہیں، تو جو انٹیلیجنسیا ہے اس کو دعوت دینے کے لیے ان کا کوئی ہم پلہ بندہ دائی ہونا ضروری ہے. پڑھے لکھے طبقے کا کو دعوت دینے کے لیے ان سے زیادہ پڑھا لکھا، ان سے بڑی ڈگری والا، ان سے زیادہ صلاحیتوں کا حامل، ان کو ان کی بولی میں، ان کی زبان میں ان کے مسائل جب بتائے گا تو پھر دلوں کے تار کھلے گے. اس لیے ضروری ہمیشہ ہے کہ ہر دور میں کھاتے پیتے پڑھے لکھے طبقے میں سے کچھ صاحب علم لوگ اپنے اپنے پیشوں کی قربانی دیں. آج کے زمانے میں یہ ضروری ہے کہ آج پڑھے لکھے دور میں سے کچھ ڈاکٹر، کچھ انجینئرز، کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کچھ لائرز اپنے اپنے زندگی کے پیشوں کی قربانیاں دیں، اپنے علم کو صرف دنیا کا مال اور دھندا کمانے کے لیے نہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے جب نکلیں گے تو اس طبقے کے اندر چینج پیدا کرنے میں وہی افراد کامیاب ہوں گے. اللہ آج ہمارے بچے پڑھیں لکھیں، دنیا کی ڈگریاں حاصل کریں اور پھر دین کی دعوت کے ساتھ منسوب ہو کے اس انقلاب اسلام میں اپنا کردار ادا کریں. مجھے حسرت آتی ہے کئی دفعہ میٹرک کے، ایف ایس سی کے ریزلٹس آتے ہیں اور بچے بیان دیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے بیان دیتے ہیں، میں ڈاکٹر بن کے ملک و قوم کی خدمت کروں گی. کریں، ضرور کریں، یا کرتے کا ہیں؟ ڈاکٹر بن کے جو ہیں وہ مریضوں کا خون چوستے ہیں اور فیسوں کے انبار جمع کرتے ہیں، پہلے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن بنے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ان چیزوں کی ضرورت ہے لیکن مجھے کثرت ہوتی ہے کہ کاش کبھی او لیولز اور اے لیولز اور ایف ایس سی اور میٹرک کے نتیجوں میں وہ ٹاپر بچے کبھی یہ بھی تو کہیں میں عالمہ بن کے دین کی خدمت کروں گی، میں مبلغہ بن کے قرآن کی خدمت کروں گی. اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اس کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا کا علم بھی عطا فرما اور اللہ ہمیں اپنے دنیا کے علم کو بھی اس دعوت اور تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں اور بڑھوتیاں عطا فرما. جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور قوم کے سرداروں نے کیا کہا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو مگر انسان ہو ہمارے جیسے. ہر قوم کے لوگ چونکہ نبی کو کھاتے پیتے چلتے پھرتے دیکھتے تھے، بیوی بچوں والا دیکھتے تھے، تو ان کے نبوت میں شک ہوتا تھا. اس لیے جب بشریت کو دیکھتے تھے تو نبوت میں شک ہوتا تھا، بعد والے جب نبوت کو ماننے لگے تو بشریت میں شک کرنے لگے. ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا. اور وہ سرداروں نے یہ بھی نبی کو کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں نا سب سے ہی ذلیل ہیں، انہوں نے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگوں سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. اس نے کہا ہے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی گواہی پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا ہی نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ اے برادرانِ قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مان لی ہے، اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نو، تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا، اور بہت ہی جھگڑا کر لیا، اب بس تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نو نے جواب دیا، وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ تم اس عذاب کو روک لو۔ اب میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کیا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے سب کچھ گھڑ لیا؟ ان سے کہو، اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بس لا چکے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو۔ دیکھو، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو نا تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کرنے والا ہے، اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالنے نہیں ٹلے گی۔ ہاں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی نشاندہی پہلے سے ہو چکی ہے۔ یہ کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، کہیں ان کا نام واقلہ آیا ہے، کہیں رائلہ آیا ہے، اور ان کا بیٹا کنعان۔ یہ دونوں ماں بیٹا یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بہت سے اصول یہاں سے ملتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا اول العزم پکے ارادے والا نبی دعوت دے رہے ہیں اور اتنے خلوص سے دے رہے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا۔ یہ اللہ ہے نا جس کو چاہے ہدایت دے، یہ اللہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے، وہ ماں توفیقی الا باللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب گھر والے دعوت کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تھے تو کیا وہ رک گئے تھے یہ کہہ کر کہ میرے گھر والے پہلے ٹھیک ہوں گے تو میں باہر لوگوں کو دعوت دوں گا؟ بہت دفعہ دین کی دعوت دینے سے کچھ لوگ محض اس لیے رک جاتے ہیں، ابھی میری اپنی بیٹی پردہ نہیں کرتی، میں لوگوں کو کس منہ سے پردے کا کہوں؟ لوگ کہیں گے اپنی نو منہ نہیں کچیا تو لوگوں نے دسنا ٹر پئی ہے نا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ گھر والوں کو بھی دعوت دینی، اور سب سے پہلے دعوت انذر عشیرہ تک، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو۔ لیکن ہمیں کسی کے اوپر داروغہ نہیں بنایا گیا، گھر والے اگر نہ مانے تو دعوت باہر دینی ہے، نوح علیہ السلام کی سنت سے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر میرا خیال ہے ماؤں کا رول نظر آ رہا ہے، ایسے اول العظم نبی کا بیٹا بھی اپنی مشرکہ ماں کے انفلوئنس کی وجہ سے باپ کی دعوت پر اس نے قبول معاملہ نہیں کیا۔ ماؤں کو اپنی طاقت کا احساس ہو رہا ہے، ماؤں کو اپنی اہمیت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ جو میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ مرد تک دین آتا ہے تو دہلیز تک آتا ہے، عورت تک آئے تو گھر کے اندر آتا ہے، ماؤں کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات پتا چل رہی ہے، ایسے نبی کے ساتھ ایسا تعلق۔ مجھے بتائیں، بیٹے سے بھی کوئی زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے؟ بیٹے سے بھی کوئی زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچا تھا عذاب سے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تھے عذاب سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا پھر حضرت عائشہ کو، یا فاطمہ ان کی زینب سکی من النار فانی لا املک من اللہ کی شیا۔ فاطمہ، تو میری بڑی پیاری بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں تجھے متنبہ کر دوں۔ لہا ما قصبت و علیہ مقتصبت، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے خود کمایا. ایک بیٹا اس لیے نہیں بخشا جا رہا کہ وہ نبی کا بیٹا ہے، اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. ہر ایک کے کام اس کا اپنا ایمان اور اپنے عمل آنے والے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس میں سوار کر لو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو. کتنے ایمان لائے تھے؟ 40 لوگ. تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا ہے، اس کا ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب غفور و رحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لے کر چلتی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. اب باپ تو باپ ہے نا، آخری وقت تک بلا رہے. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے. کیسے سوار ہو؟ ایمان لا کے تو سوار ہو جا. اس نے پلٹ کر جواب دیا نا، میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے. یہ ضد تھی، یہ ڈھٹائی تھی اور یہ اس کا تکبر تھا. یہ چیزیں ہیں جو انکار حق کی سب سے بڑی. میں بڑا سیانہ، میں، میرا ابا تو بے وقوف، ابا کو تو پتہ ہی کوئی نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، ہے نا. یہ ضد بھی ہے، ڈٹائی بھی ہے، تکبر بھی ہے. اس نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی رحم کرے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں ہو گیا. حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نکل جا، آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہو ظالم قوم. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، یعنی تو میرا بیٹا تھا، ہاں میرے گھر والوں میں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. اللہ نے جواب دیا نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، یعنی تیری اس کے ساتھ ولایت نہیں تھی، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا. تو اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کیا دعا ہے؟ آیت نمبر 47 میں انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم و الا تغفر لی و ترحمنی و اکم من الخاسرین. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. توبہ کرنا، استغفار کرنا، گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہم اجعلنی من التوابین. حکم ہوا نو اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے کچھ مدت سامان بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہاری طرف وحی کر کے بھیجی جا رہی ہیں. اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. پس صبر کرو، انجام کن کے لیے بہتر ہے؟ ان العاقبت للمتقین. اللہم آتی نفسی تقواہا. آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اب یہ اگلی اور دوسری قوم، قوم آد، یہ نوح علیہ السلام کے جانشین تھے اور یہ جنوبی عرب کی ایک بہت پرانی قوم ہے. اور مکہ، مدینہ، عرب کے جزیرہ تل عرب کے سارے لوگ، جیسے ہم موہنجے دارو، ٹیکسلا اور ہڑپا کی رودادوں سے واقف ہیں نا ہم پاکستان کے لوگ، اسی طرح قوم عاد کے خطے اور قوم عاد کے لوگوں کی روداد سے جزیرہ تل عرب کے سارے لوگ بڑی اچھی طرح واقف تھے کہ یہ ایک بہت پرانی قوم تھی جو عذاب سے دوچار کی گئی. عربی میں عادیات، عادیات عربی زبان میں پرانی چیز کو کہتے ہیں. یہ بالکل عاد کے ساتھ منسوب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دکیانوسی، تو وہ بادشاہ دکیانوس کے دور کی چیز کو ہم دکیانوسی کہتے ہیں. اسی طرح عرب کے لوگ قوم عاد پرانی قوم ہونے کے حوالے سے اپنی پرانی چیزوں کو عادیات کہا کرتے تھے. قوم عاد کا ان کے نبی جو ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے. قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے. اور قوم عاد کا علاقہ جو ہے وہ حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان کا علاقہ ہے. اس کو حدیث میں ربع الخالی بھی کہا گیا. ربع کہتے ہیں چار کونوں والا, ایک چار کونوں والا خالی زمین کا ٹکڑا. اگر آپ لوگ جغرافیائی لحاظ سے نقشے پر جا کے اس علاقے کو دیکھنا چاہیں تو اس علاقے کے شمال مشرق میں, نارتھ ایسٹ میں کیا ہے, خلیج فارس یا پرشین گلف ہے, اس کے ساؤتھ ویسٹ یا جنوب مغرب میں بحر احمر ہے, اور نیچے پورا ساحل ہے, اور یہ ساحل میں خضر موت, یمن, یمامہ اور حجاز کے علاقے ہیں. تو یہ ایک چار کونوں والا اسکوئر شیپ کا خالی زمین کا ٹکڑا ہے, جو بیسیکلی یہ قوم عاد کا علاقہ تھا. اور ہم نے انسانی تاریخ میں بھی رودات پتہ چلتی ہے کہ 1837 میں ایک مورخ جیمز ویلسٹیڈ وہ اس علاقے میں گیا اور وہاں پہ اس نے کتبہ بھی دیکھا, قبر کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا دیکھا جس پر حضرت ہود علیہ السلام کا نام تھا. اور اسی علاقے میں جس کی میں نشاندہی کر رہی ہوں, اس میں 15 شعبان کو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام کا عرس بھی مناتے ہیں شرک کے طور پر. بہرحال یہ تو صرف گواہی ہے کہ ان کا علاقہ ہے. اب قوم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا تھا اور قوم کی جو حالت تھی وہ یہ کہ یہ بڑی نعمتوں سے مالا مال قوم تھی, مالدار قوم بھی تھی, اللہ نے ان کو مالی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور ان کی معیشت کو بھی بہت مضبوط کیا تھا. لیکن جو سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے اس قوم کے لوگوں کو اونچا, لمبا, طاقتور, تنومند اور بہت ہی خوبصورت ڈیل ڈول کا بنایا تھا. اللہ نے قرآن میں ان کی جسمانی ساخت کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے کہ جیسے یہ تھے نا اونچے, لمبے, خوبصورت, بلند اور ڈیل ڈول مضبوط والے, ایسے کبھی دنیا کی کسی قوم اور بستی میں اتنے اونچے لمبے لوگ نہیں تھے, اور اتنے قداور اور اتنے مضبوط اور خوبصورت یہ لوگ تھے کہ قرآن میں تشبیہ آتی ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تھا اور پھر ان کے مرد جو ہیں وہ زمین کے اوپر لیٹے مردہ پڑے ہوئے تھے ان کی لاشیں, تو اللہ نے قرآن میں تشبیہ دی ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ کیسے کھجور کے تنے ہیں جو جڑوں سے اکھڑے ہوئے. کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے, یہ کھجور کے تنے ہیں جو جڑوں سے اکھڑے ہوئے. تو یہ ایک تو جسمانی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا, اور ویسے یہ بڑی متمدن قوم تھی, یہ بڑی بڑی اونچے ستونوں والی, ارم ذات العماد ان کا تذکرہ آتا ہے, اونچے اونچے لمبے لمبے ستونوں والے پیلسز اور محلات بناتے تھے. اور یہ محلات کن کے تھے؟ ان کے حکمرانوں کے, ان کے حاکم, جابر, ظالم, مشرک حکمران. اور یہ قوم جو ہے نا, ان کے حاکم جو تھے وہ بڑے ہی, اس قوم کا بیسک گناہ ایک تو وہی گناہ جو ہر قوم کا تھا نا, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور ان کی نہیں مانتی تھی, سرکشی اور نافرمانی کرنا اور ایمان میں کمی کرنا. دوسرا یہ قوم کیا کرتی تھی, یہ شرک کرتی تھی, جیسے قوم نوح نے شرک کیا ویسے یہ بھی شرک اور بت پرستی کرتی تھی. تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ ان کے حاکم بڑے ظالم تھے, بڑے جابر تھے, اور ظلم, زیادتی اور ناانصافی کا نظام نافذ کر رہے تھے. ان کی بستیوں میں کسی قسم کا عدل اور مساوات نہیں تھا. ان کے حاکم جو ہیں یہ اونچے اونچے لمبے ستونوں والے محلات بناتے تھے, اور حاکموں کے محلات کی حالت یہ تھی کہ ان کے قریب جو عام محکوم رعایا ہے نا, ان کے قریب وہ پھٹک بھی نہیں سکتی تھی. جیسے ہمارے ہاں بھی حالات ہیں نا کہ گورنر ہاؤسز ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤسز ہیں اور ایکڑوں کیا مربوں کے اوپر ان کی ریاستیں اور کتنے کتنے اڈے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے, اور ان کے اندر کوئی گھس نہیں سکتا اور ان کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ جابر, متکبر, ظالم, ناانصافی کرنے والے, ظلم اور زیادتی کرنے والے, اور اللہ کی زمین کو عدل نہیں, عدل کے خلاف ناانصافیوں سے بھرنے والے حکمران تھے. اور قوم کا حال تھا کہ ایسے حکمرانوں کو اپنے سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے اللہ کے علاوہ اتنی نعمتوں والی بستی ہونے کے باوجود وہ حاکم جو الہی نظام نہیں, غیر الہی نظام نافذ کر رہے تھے اور ظلم کی اندھیر نگری اور ناانصافی معاشرے کے اندر پھیلا رہے تھے, ان حاکموں کو اپنے سر کا تاج بنا رکھا تھا. یہ قوم کیا کرتی تھی, ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق نہیں پکارتی تھی, انہی کو اپنے گلے کا توک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 سال تک بارشیں رک گئی تھیں. تین سال تک، جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سارا کچھ بتایا کہ اتنی سرزمین ہے، شکر گزاری کرو اللہ کی اور اس کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرو اور اپنے شرک اور ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ اور ان ظالم حکمرانوں کا قلادہ اتار دو اپنی گردنوں سے، تو یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، تو ان کو جھنجھوڑنے کے لیے پھر چھوٹا عذاب آیا تھا، تین سال کے لیے بارش برسنی رک گئی تھی۔ کچھ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہاں تک کہ آسمان سے جو رات کو شبنم، اوس وغیرہ، ڈیو ڈراپس گرتے ہیں، وہ بھی گرنے رک گئے تھے۔ خشک سالی تھی اور قحط سالی تھی، لیکن یہ قوم پھر بھی نہیں، لیکن یہ قوم پھر بھی استغفار اور اصلاح کی طرف نہیں آتی تھی۔ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ انعام میں کہ اللہ چھوٹے عذاب اس لیے دیتا ہے کہ قوموں کو جھنجھوڑیں، کہ تکبر چھوڑ کے عاجزی کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، نافرمانی سرکشی کو چھوڑ کے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی رسی کو تھامیں۔ یہ تین سال جب ان کے اوپر بارشیں رکی تھیں، پانی کا قطرہ بھی آسمان سے نہیں جو ہے وہ برسایا گیا تھا، اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتے تھے، یہ استغفار نہیں کرتے تھے، یہ اصلاح نہیں کرتے تھے اور اپنے نظام کو نہیں بدلتے تھے، پھر وہ بڑا عذاب آیا تھا۔ ریحن سورسورن، وہ سات دن اور آٹھ راتیں متواتر وہ طوفانی ہوائیں چلی تھیں جنہوں نے ان کے محلات کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیا تھا، اور ایک شخص بھی نہیں باقی رہا تھا، ان کا ایک انسان، ایک محل، ایک عمارت جو تکبر کی تھی وہ قائم نہیں رہی تھی، اور آج بھی وہ زمین کا ٹکڑا ربو الخالی کی شکل میں موجود ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں، مولانا مودودی رحم اللہ اس کی تفسیریں بھی دکھاتے ہیں، دور دور تک لکو دک صحرا ہے، صحرا ہی صحرا ہے، کوئی نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ چرند، نہ پرند، نہ حیوانات، کوئی زندگی کا شرارہ نہیں ہے اس زمین کے ٹکڑے میں، لکو دک صحرا کے اندر نہ جگہ جگہ نمک کے کتے ہیں۔ وہ جو زمین کے اندر شور اور کھار آتا ہے نا، جب وہ زمین کے اندر نمکیات آ جاتے ہیں، تو جگہ جگہ اس بنجر زمین کے اندر نمک کے کتے ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص دور سے بھی کوئی لوہے کی چیز یا کوئی اس قسم کی چیز دور سے اس زمین پر پھینکتا ہے نا، تو کچھ ہی دنوں میں زمین اس کو کھا جاتی ہے اور اس کا سفوف اور پاؤڈر بن جاتا ہے، کوئی چیز، کوئی زیرو نہیں ہے۔ یہ ربو الخالی جو ہے وہ عبرت کا پیغام دیتا ہے، اس قوم کا سبق سکھاتا ہے کہ زمین کے ٹکڑے پر اگر کچھ قومیں کیا کریں گی، اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں مانیں گی اور ان کی نہیں مانیں گی، شرک کریں گی، بت پرستی کریں گی یا کسی قسم میں شرک کر کے، اللہ نعمتوں والی زمین دے گا، اللہ انعامات سے نوازے گا، لیکن نہ شکری کر کے زمین کے اوپر اللہ کا نہیں، طاغوتی نظام نافذ کریں گے، اور طاغوتی حکمرانوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے جب کوئی قوم بیٹھی رہے گی تو امکان ہے وہ ایسے نیست و نابود کر دی جائے گی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے رویے ان سے بھی بدتر، ہمارے رویے، ہماری حالتیں من حیث القوم، شرک، نافرمانیاں، سرکشیاں، حدود سے تجاوز، اور کیسے حکمران ہیں؟ کیا ہمارے حاکم ایسے حاکمران ہیں جو قرآن کو نظام بنا رہے ہیں؟ کیا ہماری سرزمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہے؟ نہیں ہے یہ نظام نافذ، تو ان آندھی اور طوفان والی ہواؤں سے ڈرنا ہے، بچنا ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں میں کہوں گے۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا ہندوستان والوں، آج یہ الفاظ ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ لیکن نا امیدی کفر ہے۔ میرا خطہ بننے کے لیے بنا تھا، موجزانہ بنا تھا، یہ قائم تو رہے گا، لیکن ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہے اس کو بحرانوں سے بچانے اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے۔ اب واقعہ پڑھیں، آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، ہر نبی کو کس کی طرف؟ ایک قوم، ایک خطہ، ایک زمانہ۔ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہ پیغام ہے جو سورہ ہود ہمیں دے رہی ہے، جو کمیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں بخصیت قوم کر رہے، اور رب کی طرف پلٹ آؤ، گناہوں کا اعتراف کر لو، اللہ سے جو جو بدہدیاں کی ہیں، اللہ کی جو جو من حیث القوم نافرمانی اور حدود سے تجاوز کیا، معافی مانگو. معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آسمان کے دھانے کھول دے گا، وہ تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. قوم کے لوگوں کیا نہ کرو، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو تو ہمارے پاس کوئی گواہی لے کر ہی نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر اور ہمارے معبودوں کے اوپر نہ کسی کی مار پڑ گئی ہے. یہ ہمارے معبودوں کے خلاف تو بات کرتا ہے نا، تمہارے معبودوں کی لعنت ایسی پڑی ہے، اسی لیے اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تیرا ذہنی توازن نعوذ باللہ خراب ہو گیا. ہود نے کہا، میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں، تم گواہ رہو، جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک بنایا نا، میں اس سے بیزار ہوں. تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ رکھو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے. کوئی جان ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دیکھ کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب بھی تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران. پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لی. یہ ہیں آت. انجام کیوں ہوا تھا؟ غور سے سنیں، اپنے رب کی آیات کا انکار کر تھے، اپنی رب کی آیات کا انکار کرتے تھے، رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ اللہ کا نظام تھامتے ہیں، نہ نظام مصطفیٰ کو تھامتے ہیں، اور پیروی کس کی کرتے ہیں؟ ہم اوول آفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم وائٹ ہاؤس کی پیروی کرتے ہیں، ہم امریکہ کی انگلیوں کے اوپر ناچتے ہیں، ہم انگریزوں کی انگلیوں کے اوپر پپٹ بن کے ناچتے ہیں. ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے ہیں. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی، اور قیامت کے روز، سنو، آد نے رب کا انکار کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے آد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا. اللہ مولت عمل میں پلٹنے والی قوم بنا. اللہ مولت عمل میں استغفار کی بحثیت قوم توفیق عطا فرما. آیت نمبر 61، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اب اگلے نبی اور ان کی قوم کا تذکرہ، قوم سمود. قوم سمود، یہ عاد کے بعد ان کو جانشین بنایا گیا تھا، اس لیے ان کو عربوں کی تاریخ میں عاد ثانیہ کہہ کر بھی پکارا گیا تھا. سیکنڈ عاد اور عاد ثانیہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے. ان کے نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے. ان کا علاقہ جو جزیرۃ العرب ہے اس کا شمال مغربی نارتھ ویسٹرن علاقہ ہے. یہ ہجر کا علاقہ ہے جو ان کا علاقہ ہے. جب مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو وہ ہجر کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے. یہی بنیادی طور پر وہ علاقہ ہے جو قوم سمود کا علاقہ ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر پر تشریف لا رہے تھے تو آپ قوم سمود کے علاقے میں کچھ دیر آپ کا گزر ہوا. آپ نے وہاں کچھ دیر پڑاؤ کیا. آپ نے وہ فج ناقہ، وہ کنواں بھی دکھایا جس سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی. اور پھر وہاں پہ کچھ دیر جب پڑا ہوتا تو صحابہ نے اسی کنویں کے پانی کے ساتھ آٹا گوندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کو کھانے سے عذاب رسیدہ بستی کے کنویں سے، عذاب رسیدہ بستی کے کنویں کے پانی سے گوندے ہوئے آٹے کو آپ نے کھانے سے منع فرما دیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا گزر کسی عذاب رسیدہ بستی پر ہو تو وہاں نہ رکا کرو، سوائے یہ کہ استغفار اور بخشش طلب کرتے ہوئے. آج ہم بس اوقات لوگوں کا وہ، ہم ان کو ایک پکنک ریزورٹ بنا لیتے ہیں اور وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ پکنک کرتے ہیں. یہ تصور نہیں ہے نذاب رسیدہ بستیوں پر. اس قوم کی حالت یہ تھی کہ یہ بڑی مالدار قوم تھی، نعمتوں سے مالا مال قوم تھی، بڑی نعمت انعام یافتہ قوم تھی، مالدار قوم تھی، ترقی یافتہ قوم تھی، متمدن ریفائنڈ کلچرڈ قوم تھی. اور یہاں تک کلچر تھی کہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ تم وتنحتون البیوت جبالا بیوتا، کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے محل بناتے ہیں. आप ऑनलाइन जाके देखें, आप सिटी ऑफ पेट्रा लिखेंगे, इनकी तो नहीं है, लेकिन इनके बिल्कुल इसी किस्म के महलात थे कि पहाड़ों के अंदर तराश तराश के वो अपने तकब्बुर की अलामतें और अपने अपने जालिम हुक्मरानों के महलात और अपनी इमारतें और अपने घर बनाते थे पहाड़ों को तराश के उस दौर। आज के दौर में पाकिस्तान के लोगों ने कराकोरम हाईवे बनाई और पहाड़ों के दरमियान बनाई, हिमालयस के दरमियान बनाई। ये बहुत बड़ा फीट ऑफ परफॉर्मेंस था हमारी हमारी फौज का और सबका। लेकिन आज के दौर में बारूद है, बारूदी सुरंगें हैं, डायनामाइट्स हैं, सब कुछ है। उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था। उस दौर में ये लोग जो पहाड़ों को तराश के अपने घर और महल बनाते थे, ये बड़े मुतमद्दिन थे और बड़ा जबरदस्त फने तामीर और बड़ा जबरदस्त रिमार्केबल आर्किटेक्चर था इनका। तो ये तरक्की याफ्ता कौम थी। लेकिन कौम इतनी तरक्की याफ्ता और इतनी नेमतों से माला माल, कौम का हाल फिर वही था, हाल वही था। ना अल्लाह को मानती थी, ना अल्लाह के रसूल की मानती थी, दोनों को ही नहीं मानती थी और शिर्क भी करती थी। और शिर्क के अलावा जो और सबसे बड़ा गुनाह था, इनके हाकिम कैसे थे? इनके हाकिम सिर्फ मुशरिक और बुतपरस्त नहीं थे, इनके हाकिम सिर्फ काफिर और जालिम और जाबिर और मुतकब्बिर और नाइंसाफियां करने वाले नहीं थे। इनका वालिद तो दोबान बिन नमी, वो वलदुल हराम था, वलदुल हराम था दोबान बिन नमी। और वो सिर्फ ये नहीं कि वलदुल हराम था, वो परले दर्जे का बदकार, जानी और शराबी था। आपको पता है जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो ऐसे हाकिम मुसल्लत कर देता है, तो ये उस कौम के ऊपर एक इब्तिदाई अज़ाब था। बदतरीन बदकार, जानी, शराबी हुक्मरान था। और आपको पता है जैसी कौम होती हाकिम वैसे ही होते, कोई मौजाना तरीके से आसमान से तो आते नहीं है। जैसी कौम थी कौम का भी यही हाल था। ऐसे हाकिमों को तस्लीम किया हुआ था, जो शराबियों जानियों को जो कौम में तस्लीम कर लें, उन कौमों का यही अंजाम होता है। अल्लाह हमें होश के नाखून लेने और पलटने की तौफीक अता फरमा। बहरहाल ये कौम जो थी इतनी जिद्दी थी, अल्लाह सुबहाना ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो वही अल्लाह की दावत और तौहीद की दावत और निज़ाम को बदलने की दावत और हाकिमों के खिलाफ कलमाए हक पुकारने का तरीका। लेकिन तस से मस नहीं हुई कौम, कौम ने उल्टा नबी को कहा कि अपनी नबूवत की सदाकत को साबित करने के लिए हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, मौजज़े का मुतालबा किया। और फिर अल्लाह ने इनको मौजज़ा क्या दिखाया कि एक पहाड़ फटा, इन्हीं की बस्ती में से एक पहाड़ फटा और एक ऊंची लंबी जिनावर कदावर किस्म की एक ऊंटनी जो है ना, वो 10 माह की फुल टर्म हामला ऊंटनी जो है वो दंदनाती हुई, वो वारिद हुई उस पहाड़ में से, और फिर उस ऊंटनी ने बच्चा भी जन्म। अब ये दोनों जो थे ये अल्लाह का मौजज़ा था, इन्होंने मौजज़ा मांगा था, मौजज़ा इनकी आंखों के सामने हुआ कि इतनी बड़ी जिन जितनी बड़ी वो ऊंटनी इनके सामने। अब मौजज़ा मांगा था, मौजज़ा मिला। अब जब कौमों को मौजज़ा मिलता है तो फिर अल्लाह मुतालबा भी करता है, यू आस्क्ड फॉर इट। उन्होंने मौजज़ा मांगा था, मिला, फिर अल्लाह ने मौजज़े के बाद पाबंदियां भी लगाई, अल्लाह ने लिमिट्स और कयूद भी लगाई। अल्लाह ने कहा ये अल्लाह की ऊंटनी है, ये ऊंटनी अल्लाह का मौजज़ा है, अब इसको लात मस्सू हुआ, इसको बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, इसको नुकसान ना देना, इसको मारना ना, इसको पीटना ना, इसको किसी किस्म का नुकसान ना देना, और इसको खुला दंदनाने के लिए छोड़ देना। एक दिन तुम्हारे पास एक कुआं है पूरी बस्ती में, एक दिन ये पानी पिएगी, दूसरे दिन तुम सारी की सारी बस्ती के जानवर पानी पिएंगे, एक दिन ये आराम से शहजादी पानी पिएगी, और फिर ये तुम्हारे खेतों के अंदर फिरेगी। अब जो निचला तबका था उनको क्या लगे, दंदनाती फिरे, पानी पीती फिरे, ना जिनके खेत थे, ना जिनके कोई बाग थे, ना जिनके कोई जानवर थे, उनको तो फर्क पड़ा कोई नहीं। माशरे के निचले तबके को तो हमेशा ही दीन की हदूद से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दीन की हदूद का जद जो पड़ती है ना और दीन की हदूद से जो तकलीफ उठती है वो तो खाते पीते तबके को उठती है, यहां पर भी यही हुआ। अब ये ऊंटनी चूंकि जानवरों के पानी को रोकती थी और खेतों को बर्बाद करती थी, तो जिन लोगों के खेत थे और जिनके जानवर महरूम हो रहे थे उनको तकलीफें उठनी शुरू हो गई। और माशरे का जो सबसे मालदार शख्स था कदार बिन सालिफ, माशरे का ये सबसे मालदार शख्स था जिसके सबसे ज्यादा खेत ये बर्बाद करी थी, जिसके सबसे ज्यादा जानवर थे, इसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। ये कदार बिन सालिफ कैसा था? ये बड़ा खूबसूरत नौजवान था, ये बड़ा ऊंचा लंबा खूबसूरत नौजवान था, नीली नीली इसकी आंखें थी, लेकिन परले दर्जे का जानी और बदकार था। ये बदकार इस हद तक था कि ये तो और इसका दोस्त मिसना था, और इनकी दो माशूकाएं थी, किताब और किबाल, और किताम और किबाल का नाम था माशूकाओं का। और वो इनकी जो माशूका थी वो क्या करती थी, वो नाचती थी, गाती थी, शराब पिलाती थी और फिर जिना का मामला करती थी। एक दिन इसी की कदार बिन सालिफ की माशूका ने कहा کہ میں تو تم سے تب راضی ہوں گی جب تم کیا کرو گے، تم اونٹنی کو مارو گے، بس اپنی معشوقہ کو راضی کرنے کے چکر میں. اور ویسے بھی پہلے وہ اونٹنی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ جانور اس کے تنگ تھے اور کھیت اس کے برباد ہو رہے تھے. تو دونوں جو دوست ہیں نا، کدار اور مستہ، وہ اونٹنی جب پانی پینے کے لیے آتی تھی نا تو وہ چھپ کے بیٹھ گئے. اور چھپ کے بیٹھنا مقصد تھا کہ اس اونٹنی کو ماریں گے. اب وہ اونٹنی اتنی لمبی سی تھی، اس کو ذبح تو کر نہیں سکتے تھے، اس کی گردن تک کون پہنچے. انہوں نے کیا کیا تھا، اس کی کوچے کاٹی تھی. کوچے کہتے ہیں جو ٹانگوں کے پیچھے والے پٹھے ہوتے ہیں نا، جو ہیم سٹرنگ مسلز ہوتے ہیں، ان کو کاٹا تھا تاکہ وہ کاٹیں گے اور یہ گرے گی، اور جب یہ گرے گی تو ہم اس کو ہلاک کر دیں گے. اب یہ دونوں چھپ کے بیٹھے، انہوں نے کوچیں کاٹی، بستی والوں نے دیکھا، اللہ کی حد تھی، اللہ کا ڈونٹ تھا، اللہ نے کہا تھا میرے معجزے کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن انہوں نے تو کوچیں کاٹی. بستی والوں نے اللہ کی حدود اور اللہ کے معجزے کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا، کسی نے ان کا ہاتھ نہیں روکا، کسی نے ان کا ہاتھ نہیں روکا. اور پھر کیا ہوا، وہی ہوا جو حدیث نے بتایا نا. آپ نے فرمایا کہ جب تم ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھو گے تو تم کیا کرو گے، جب تم ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھو تو کہ تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے تو پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو بدترین ہوں گے، وہ ان کو اذیتیں دیں گے اور لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور پھر قوم کے لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہی ہوا اس قوم کے ساتھ. اب وہ معجزہ، وہ نشانی، وہ اللہ کی حد جب کوچے کاٹی گئیں تو جیسے موزانہ آئی تھی ویسے ہی موزانہ غائب، وہ ویسے ہی موزانہ، اس نے چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئے. بھاگے بھاگے حضرت سوالے کے پاس گئے، سوالے ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم نے اس کی کوچے کاٹی، وہ چیخ مار کے اب چلی گئی، اب بتا ہم کیا کریں. حضرت سوالے نے کہا کہ جاؤ اس کے بچے کو دیکھ لو، جاؤ اس کے بچے کو پکڑ لو، مطلب اب اس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کرو. اب یہ بچے کی طرف جب تقدیس کے لیے پلٹے تو وہ بچے نے بھی چیخ مارا اور بچہ بھی غائب ہو. جب حضرت سوالے کے پاس قوم آئی کہ تو ماں بھی گم ہو گئی ہے، اونٹنی بھی چلی گئی ہے، بچہ بھی چلا گیا، پھر حضرت سوالے نے کہا کہ اب انتظار کرو، اب 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ سرخ ہوں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. بالکل اسی طرح ہوا، اور انہی شکلوں میں ان کے چہروں کی حیات، ان کے چہروں کی رنگت جو ہے وہ بدلتی گئی، اور پھر تیسرے دن جو ہے وہ عذاب آیا. 4 شکلوں کا عذاب اس قوم پر آیا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے سوئی ختن، چیخ کا عذاب، رج فتن، زلزلوں کا عذاب، سوائے قطن، بجلی اور کڑک کا عذاب، طواغیتن، اونچی آواز اور دھماکے کا عذاب. 4 شکلوں میں عذاب آیا تھا. یہ جو دھماکے اور زلزلے کا عذاب تھا، 2500 زلزلے آئے تھے، 2500 زلزلے آئے تھے. اور پھر اسی میں وہ دھماکہ کیا تھا، وہ آتش فشاں پھٹا تھا، وہ آتش فشاں جب پھٹا تھا تو اس سے وہ زہریلا دھواں نکلا تھا، اور وہ زہریلا دھواں جو ہے وہ ان کی نس نس میں گھس گیا تھا. اور حال یہ ہوا تھا کہ وہ زہریلے دھوئیں کی وجہ سے ان کا وہ جو کہتے ہیں نا سانس گھٹ گیا تھا، اور یہ اپنے گلے کو پکڑ کے کھانستے ہوئے منہ کے بل گرے تھے، اور ساری کی ساری قوم منہ کے بل گر کے ہلاک ہو گئی تھی. 4 شکلوں میں عذاب آیا تھا. وجہ کیا ہے، کیا کیا تھے قوم نے، جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتی، ماننے سے ضد اور ڈٹائی سے انکار کر کے جمی رہتی ہے تکبر کے ساتھ، تو اس انجام سے دو چار ہوتی ہے. جب کوئی قوم شرک کی اندھیر نگری کا خاتمہ کرنے سے ضد اور ڈٹائی سے رکی رہتی ہے تو اس انجام سے دو چار ہوتی ہے. جب کوئی قوم ایسے حکمرانوں کو سروں کا تاج بنا لیتی ہے، اتنی انعام والی بستی تھی، اس بستی کے اوپر اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا تھا، اللہ نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے تمہیں احسانات سے نوازا ہے، اس رب کا نظام نافذ کرو. جب کوئی قوم زمین اللہ کی اور اللہ کی حاکمیت کو قائم نہیں کرتی تو اس عذاب سے دو چار ہوتی ہے. اور جب کوئی قوم ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنے کا جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اس قوم سے عذاب سے دو چار ہوتی ہے. جب قوم کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معاشرے میں اللہ کی حدود کا مذاق اڑایا جاتا ہو، معاشرے میں اللہ کے قوانین کی دھجیاں بکھیری جاتی ہوں، اور لوگ اپنی زندگی میں مست اپنی زندگی اور دنیا میں مست زندگی گزارتے ہیں تو وہ قومیں ایسے عذاب سے دوچار ہوتی ہیں. جب کوئی قومیں اللہ کے حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو ایسے قوموں سے دوچار ہوتی ہیں، جب کوئی قومیں اللہ کے معجزات کا مذاق اڑاتی ہیں تو ایسے قوموں سے عذابوں سے دوچار ہوتی ہیں. اپنی قومی معاملے کا محاسبہ کر لے. نافرمانیاں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہیں، واتصموا بحبل اللہ جمیعا ہے، نظام الہی ہے. پھر مجھے بتائیں، کیا ہم معاشرے میں برائیوں کو دیکھ کر اٹھ رہے ہیں؟ کیا ہم ویسے ہی شرابی، زانی، بدکار حکمرانوں کو، ان کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں؟ اپنے لیے صرف حکومت کو تسلیم نہیں، ہم تو ایسوں کو